چھٹا پارا گیارہواں رکوع، پارے کے اعتبار سے گیارہواں رکوع، سورت کے اعتبار سے ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، دس کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. چھٹا پارا سورہ مائدہ، رکوع نمبر سورت کے اعتبار سے ساتواں شروع ہو رہا ہے اور چھٹے پارے کے اعتبار سے گیارہواں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 44، پیچھے یہود کی خرابیوں پر بات چل رہی تھی گزشتہ رکوع میں، اور اس میں جو بنیادی بات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا گیا تھا کہ اے رسول، آپ کہیں غم نہ کریں کہ لوگ کفر میں تیزی سے گرتے جا رہے ہیں. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، منہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، لیکن وہ اپنے قلبی حیثیت سے ایمان نہیں لائے. یہ ان کا مزاج ہے. مسئلہ کیا تھا؟ پچھلی رکوع کا مسئلہ جو تھا بنیادی طور پر یہود کا یہ تھا کہ تورات کے مخصوص حصوں میں سے جو احکامات پر مبنی حصے تھے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ کو چھوڑتے تھے. سلسلے میں ان کے سارے جرائم بتائے گئے اور اس پر ایک واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے, پرانے یہود کے عالم تھے, ان کے سامنے پہلے یہودیوں کو کہا گیا کہ جناب آپ بتائیے کہ وہ عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں. کہ بہت اچھے ہیں, فلاں ہے. اگر وہ ایسا حکم بتائیں تو کیا ہوگا, ہم مان لیں گے, فلا کر لیں گے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا مسئلہ بتائیں اور یہ کرے. حضرت عبداللہ ابن سلام کو پردے میں اندر رکھا ہوا, ان کو جب سامنے لائے اور ان سے کہا کہ تورات میں کیا حکم ہے, اور یہاں جو مسئلہ چلا تھا وہ رجم کا مسئلہ چلا تھا. آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا مسلمانوں کا رجم کے خلاف. رجم کچھ نہیں ہے, رجم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. منکرین حدیث کی ایک بڑی تعداد اس طرف چلی گئی ہے اور ظاہر ہے اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں. بہرحال رجم کا مسئلہ کیا تھا؟ رجم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جناب شادی شدہ کے لیے رجم نہیں, بس کوڑے مارے جائیں. یہودیوں میں یہ احکامات طے شدہ تھے کہ شادی شدہ ہے تو تورات کے حکم کے مطابق رجم ہی کیا جائے گا. یہ قضیہ اہل خیبر کا تھا. اہل خیبر بنو قریظہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہ بھی یہود تھے اور اہل خیبر بھی یہود تھے. اہل خیبر جو یہود میں سے تھے ان کے سردار کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے ایک زنا کا معاملہ ان سے ہو گیا تھا. سردار کا خود اپنا نہیں تھا, سردار کے چچا کے بیٹے کا, یعنی سردار کے بھتیجے کا معاملہ تھا. زنا کا واقعہ پیش آ گیا. اب جب سزا کا مسئلہ آیا تو سزا میں وہ بھی شادی شدہ تھا تو سزا میں سنسار کرنے کا حکم تھا, تو ان کو سنسار نہیں کیا جا رہا تھا. جب سنسار نہیں کیا جا رہا تھا تو اس پر آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ مدینے میں ایک نئے نبی آئے ہیں اور ان کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ شادی شدہ کو سنسار نہیں کرتے, تو ایسا کرتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں, وہاں سے مسئلہ لیتے ہیں, اور اگر وہ مسئلہ ہماری حمایت کے مطابق ہو گیا, یعنی سنسار نہ کرنے کا ہوا, پھر تو ہم وہ مسئلہ قبول کر لیں گے, اور بالفرض والمحال اس کے خلاف راستہ ہوا تو ہم وہ نہیں مانیں. یہ پہلے سے طے کر کے آیا. اس میں انہوں نے ذریعہ بنایا مدینے کے بنو قریظہ والوں کو کہ آپ ذرا آگے جائیں اور جا کے ذرا یہ تحقیق کریں. بنو قریظہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مدینے میں رہتے ہوئے خاصی مناسبت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ فیصلہ تو وہی کریں گے جس سے تم ڈر رہے ہو, اور یہ سوچ لو کہ جو فیصلہ کریں گے وہ تم مانو گے. خیر جی بات ہو گئی, ہوتے ہوتے وہ لوگ ادھر آ گئے. اہل خیبر جو ہے مدینہ آئے, بنو قریظہ والوں کو لیا اور رسول اللہ کی محفل میں آ گئے اور آپ سے سوالات کیے کہ اگر کوئی ایسا کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے پورے مسائل سے آگاہ کر دیا گیا کہ حقیقت میں یہ نیت لے کر آ رہے ہیں, اس ارادے سے آ رہے ہیں, ان کا یہ جذبہ ہے, آپ اس جذبے کو اس طریقے سے دیکھ لیجیے. اور حکم یہی ہے ہمارا, مسلمانوں کا بھی, قرآن کا بھی حکم یہی ہے کہ شادی شدہ جو ہے اگر زنا میں مبتلا ہوگا تو اس کے لیے بہر صورت رجم ہی ہے, کوڑے نہیں. غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں اور شادی شدہ ہے تو رجم ہے. اور رجم کیا ہوتا ہے؟ آدھا جسم مٹی کے اندر زمین میں دفن کر دیا جائے, بقیہ آدھا جسم جو ہے اس پر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ دونوں اللہ کو پیارے ہو جائے. بہرحال جب وہ قوم آ گئی, آ کے بیٹھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات سے پہلے ہی ایک سوال کر لیا, یہ بتاؤ, وہی کے ذریعے آپ کو یہ ساری خبر ہو چکی کہ یہ اس نظریے اور ارادے سے آ رہے ہیں, یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں, بھائی گرمی لگ رہی تو پنکھا چلا لیں. اچھا, تو اگر میں کوئی فیصلہ دوں تو وہ فیصلہ تم قبول کرو گے اور میں فیصلہ تمہاری تورات کے مطابق ہی کروں گا. قرآن کیوں؟ کیونکہ تم تورات پر یقین رکھتے ہو, تورات کو مانتے ہو, فلاں کرتے ہو فلاں کرتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, یہ ساری تمہاری چیزیں ہیں, تو میں اسی کے مطابق فیصلہ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ تم اس کو قبول کرو گے؟ ہاں ضرور قبول کرو گے, ہماری کتاب ہے, ہمارے نبی ہیں, فلاں ہیں فلاں, وہ تو بات ایسی. اب جب یہ اس پر پکا کرا لیا تو اسی میں دو شخصیات کا پوچھا, ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک ابن سوریہ کا. ابن سوریہ جو تھا وہ بھی یہود کے بڑے علماء میں سے تھے. دونوں کا پوچھا کہ اس کے متعلق, ابن سوریہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ, وہ تمہارے فیصل بن جائیں اور جج بن جائیں, وہ جو فیصلہ کریں وہ تمہیں قبول ہے؟ اپنے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سائڈ پہ کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ابن سوریہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں تو تم اس فیصلے کو قبول کر لو گے؟ ہاں وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا تو نام ہی کافی ہے, فلاں ہے فلاں. ابن سوریہ یہود مذہب پہ ہے, ابھی بھی ہے, اور عبداللہ ابن سلام یہود مذہب کے پرانے عالم تھے اور اب مسلمانوں میں ہیں, صحابہ میں سے. ابن سوریہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ دیکھ, سچ بولنا, سچ کے علاوہ نہ بولنا, جو آپ کی کتاب میں جو علم ہے اس کے مطابق بتانا, بیچ میں ادھر ادھر. یہود بھی اپنی تورات کھولے بیٹھے ہیں اور ابن سوریہ بھی. ابن سوریہ نے یہود سے سوال کیا اپنے ماتحتوں سے کہ اچھا تم یہ والا حصہ پڑھو, تو وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ پڑھتے 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 بیچ کا حصہ چھپا کے آگے جمپ لگا گئے, جو ان کے خلاف جہاں حکم آ رہا تھا اس میں سے اس حصے کو چھپا کر وہ آگے چلے گئے. آگے جو پڑھنے اور سننے والا ہے وہ تورات کا عالم کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے تو نہیں. اچھا وہ ابن سوریہ خود کہتا ہے کہ اگر مجھے اس تورات کی اللہ کی کتاب کا خوف اس بات کا نہ ہوتا کہ اس سے میری پکڑ ہو جائے گی تو میں بھی بچانے کی کوشش کرتا, لیکن میں محمد کو نبی برحق مانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کی تعلیمات کے آگے کسی اور کی تعلیمات چل نہ سکے اور ان کے آگے دھوکے کا لفظ چل نہ سکے گا, اس وجہ سے میں بھی مجبور ہو گیا. بعد میں وہ اپنے یہودیوں کو سمجھا رہا ہے, میں بھی مجبور ہو گیا کہ جو بات ہے وہاں پہ مجھے بتانا تھا, حق بات بتانی تھی. تو وہ کہے کہ نہیں یہ عبارت یوں نہیں ہے, یوں چلتے چلتے اس میں یہ حصہ چھوٹا ہے. وہ کہے نہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, یوں پڑھ رہے ہیں اور بیچ سے غائب کر کے وہ آگے جمپ لگا کے چلے گئے اور آگے ملا کے پڑھ رہے ہیں. یہود اور یہود مزاج, کیا کہا؟ یہود اور یہود مزاج آج تک اسی پر ہے کہ عبارتوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے, جمپ لگاتا ہے, بیچ کا حصہ غائب کر دے گا اور اس کے بعد پھر کہے گا دیکھو یہ کہا. مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. اب لفظی معنی اتنا ہی ہے, اتنا کوئی بھی ہے اور کوئی آگے کہہ دیتا ہے القرآن لکھا ہے تو وہ سچ لکھ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے. اگلی آیت نہ پڑھے, اگلے جز کو نہ پڑھے تو مسئلہ بالکل الٹ ہے کہ نہیں کرو, نماز کے قریب ہی نہیں جاؤ. پڑھنا تو دور کی بات ہے, نماز کے بالکل قریب نہ جاؤ. لیکن وہاں جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے, وہ انتم سکارا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں کوئی ایک حصہ ہے, اکثر حصہ تو آیت کا پڑھ رہا ہے, ایک حصہ چھوڑ رہا ہے, ایک حصے کا بھی تھوڑا سا حصہ, چھوٹا سا حصہ چھوٹ رہا ہے, لیکن مسئلہ پورا کا پورا بدل گیا. تو یہ یہود کا عمومی مزاج تھا. ابن سوریہ سے پوچھا, ابن سوریہ نے کہا کہ نہیں, تورات کے اندر مسئلہ یوں نہیں ہے, یوں ہے, حکم یہ ہے کہ رجم کی سزا بہت متعین ہوگی اور رجم کی سزا قائم کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے متعلق ان یہودیوں سے پوچھا, اہل خیبر اور اہل قریظہ ان دونوں سے پوچھا, اچھا چلو یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ کسی کو خبر نہیں تھی, یہودیوں کو بھی خبر نہیں تھی, قریظہ والوں کو خبر نہیں تھی, انہی میں قریظہ والوں میں رہتے تھے. اب جب یہ خبر نہ ہوئی, اب اپنے ذہن میں انہوں نے تو کہا ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, اور ان کا علم ایسا ہے, ان کا تقویٰ ایسا ہے, ان کی طہارت ایسی ہے, فلا فلا ساری باتیں کر دی. اچھا اگر وہ تمہارے حق میں تمہارے فیصلے میں جج بن جائے تو تم ان کے فیصلے کو قبول کرو گے؟ اور وہ جس مذہب کو قبول کر لے, کیا تم اس مذہب کو قبول کرو گے؟ اللہ, پہلے تو بڑے دعوے دار ہوئے, ہاں جی بالکل کریں گے, اور کیوں نہ کریں گے, وہ ہمارے بہت بڑے مذہبی پیشوا ہیں, اور متقی پرہیزگار پیشوا ہیں, اور فلاں ہیں. جب یہ ساری بات ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کے پیچھے تھے ان کو بلایا, اور ان کو بلانے کے بعد فرمایا, ہاں بھائی ذرا آپ اس کے متعلق بتائیے کہ تورات میں کیا حکم ہے, قرآن میں کیا حکم ہے, یہ سوال نہیں ہے, تورات میں کیا حکم ہے, کہ تورات میں اس مسئلے پر, رجم کے مسئلے پر کیا حکم ہے, اور قصاص کے مسئلے پر کیا حکم ہے. جب وہ مسئلہ بتایا گیا, حضرت عبداللہ علیہ السلام نے جیسا تورات میں مسئلہ تھا وہ بتایا, رجم والا مسئلہ بھی بتا دیا, اور قصاص کے احکامات بھی کچھ کچھ بتائے کہ قصاص میں یوں یوں قصاصاً قتل کیا جائے گا, تورات کا حکم یہ ہے. اب وہ کہنے لگے کہ عبداللہ علیہ السلام تھے تو بہت اچھے آدمی, اب خراب ہو گئے. پہلے تو وہ بہت اچھے تھے, بڑے نیک تھے, بڑے پارسا تھے, اب یہ بگڑ گئے, خراب ہو گئے, برباد ہو گئے, اب ایک دم سے مخالف ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسئلہ قصاص پوچھا کہ مسئلہ قصاص کیا ہے. اسی دوران ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ بنو قریظہ والے اور بنو نذیر دونوں ہی یہودی تھے. بنو قریظہ والے اور بنو نذیر دونوں ہی یہودی تھے. بنو قریظہ ذرا مالداری اعتبار سے مستحکم تھے, بنو نذیر مالداری اعتبار سے ذرا کمزور تھے. تھے دونوں یہودی. قریظہ والوں میں کوئی معاملہ ذرا کوئی کچھ کر بیٹھتا قریظہ والوں میں, تو اب نتیجہ کیا نکلتا کہ نذیر والوں سے قصاص تھوڑا تھوڑا لیا جاتا, اور بنو نذیر میں کوئی قصاص کا مسئلہ آتا تو وہ آدھا ہو جاتا. اس کے برخلاف اس سے اوپر ایک اور کیٹیگری تھی, بنو قریظہ اور اہل خیبر. اہل خیبر کے جو یہودی تھے اور مالدار تھے, تو اگر اہل خیبر میں سے کوئی غلط کام کرتا, کسی کو قتل کرتا, قصاص کا مسئلہ آتا تو اس کے لیے احکامات دوسرے تھے, اور بنو قریظہ والوں کے لیے احکامات دوسرے تھے, جدا جدا تھا. کیٹیگری وائز یعنی یہ تھوڑا سا کمتر ہے, یہ تھوڑا سا بہتر ہے, یہ تھوڑا اور مالدار ہے, تو اسی اعتبار سے درجہ بدرجہ احکامات ان کے جدا تھا. قرآن نے اس کی نفی کی یہ جو آیتیں, آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے, پیچھے ان کے رجم سے متعلق احکامات آئے, اور پھر اب یہود کے قصاص سے متعلق احکامات آئے. اس میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا بنیادی طور پر, وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ یہود میں سے بنو قریظہ والے اور اہل خیبر کا معاملہ ہوا. بنو قریظہ اور اہل خیبر کا معاملہ ہوا کہ اہل خیبر میں سے ایک فرد نے ایک کو قتل کیا, قریظہ والوں کو. تو قریظہ والوں نے دعویٰ کیا کہ جناب ہمارا جو ہے قصاص لیا جائے, قصاص دیا جائے اور دیت دی جائے, بندہ قتل ہو گیا ہے, قتل کے بدلے میں دیت ہے, اور تورات میں بھی دیت کے احکامات 100 اونٹ ہی تھے, جیسا کہ قرآن میں احکامات ہیں 100 اونٹ بطور دیت کے دینے. تو وہ دیت والا مسئلہ تو آتا ہی نہیں تھا. دیت میں دیتے کیا تھے کہ 70 وس کھجور, یعنی دوسرے لفظوں میں من سے کم اتنی کھجور دے دیں بس کافی ہو جائے گی. وس ایک پیمانہ ہے, اس وس کے اعتبار سے 70 وس, اور اسی کے الٹ اگر اہل خیبر میں سے کوئی قتل ہو جائے, اہل خیبر کے جو یہود ہیں ان میں سے کوئی قتل ہو جائے, تو 70 کے بجائے 140 وس بنو قریظہ والوں سے لیتے تھے, ڈبل کھجور, اور بندہ بھی قتل کرتے تھے. الٹ ہو جائے تو. اہل یہود جو ہے بنو قریظہ کا بندہ بھی قتل کرتے اور ساتھ میں کھجور بھی لیتے اور 70 کے بجائے 140 وقت لیتے, یہ ان کا مزاج. اس پہ قرآن مجید نے حالات پہ کیے کہ جناب اصل حقیقت یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے بھی قصاص ہے, فلاں کے بدلے بھی, فلاں کے بدلے بھی, نفس کے بدلے نفس. اس میں غریب امیر نہیں, اس میں غلام آزاد نہیں, اس میں عورت مرد نہیں. ان میں یہ بھی تقسیم تھی کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو لے لیا جاتا تھا اگر بنو قریظہ والے ہیں, یا بنو قریظہ اور بنو نذیر میں جھگڑا ہے تو پھر بنو نذیر ذرا کمتر تھے تو ان بنو نذیر والوں میں سے عورت قتل ہوئی, اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جا رہا ہے. عورت کے بدلے میں عورت کا حکم تھا, وہاں مرد کو قتل کیا جا رہا ہے. یا اعضاء کے اعتبار سے آنکھوں کے یا کان کے یا اور دیگر اعضاء, تو اس میں پھر سارے احکامات آج کے درس میں آ رہے ہیں. دیکھیے, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور, اور ہم نے نازل کی التوراة, توراة, فيها اس میں هدى ونور, ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. ہر آسمانی کتاب پچھلی کتاب کی اگلی کتاب کی تصدیق کرتی آ رہی ہے, توراة ہو, زبور ہو, انجیل ہو یا قرآن مجید, سب اپنے اپنے احکامات میں پچھلے احکامات کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس کی تصدیق کر رہے. اور ایسے ہی دیگر صحائف, ان میں بھی یہی معاملہ ہے. وہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے قرآن کے لیے کہا کہ ہدی و نور, ایسے ہی اس کے لیے بھی, تورات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تورات بھی کیا ہے, ہدی و نور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا, يحكم فیصلہ کرتے, بها اسی کے مطابق, النبيون نبی, الذين اسلموا جو کہ ماننے والے تھے اللہ کے, للذین ہادو یہود کو, والربانیون اور حکم کرتے تھے, ربانی ہمارے عرف میں صوفیہ کہہ لیں سمجھنے کے لیے, درویش, والاحبار اور علمی طبقہ, اور احبار عالم, بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس لیے کہ وہ نگہبان بنائے گئے تھے, محافظ بنائے گئے تھے, من کتاب اللہ, کس کے, اللہ کی کتاب, وکانوا علیہ شہداء, اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے. حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور محاورہ ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس, یہ حق کو بھی کہا گیا اور بعد والوں کے لیے بھی سبق, کیونکہ یہ مرض جو لگنا ہے یہ سب کو لگنا ہے. لوگوں سے ڈرنے کا خوف, کہا ایسا نہ, فلا تخشوا الناس, نہ ڈرو لوگوں سے, وخشوا لوگوں سے نہ ڈرو, ڈرنا ہے تو ڈرنے کے لیے میں ایک ذات کافی ہوں, مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, یہ جو مرض پیدا ہوگا یہ کیسے ہوگا, مال کی وجہ سے. فلا تشتروا, ولا تشتروا بآیاتی, اور نہ خریدو, بھی آیاتی, میری آیتوں پر, ثمنًا قلیلا, مال تھوڑا سا. ومن لم يحكم بما انزل الله, جو کوئی فیصلہ نہ کرے, بما انزل الله, اس کے مطابق جو نازل کیا کس نے, اللہ نے, فأولئك هم الكافرون, تو وہ لوگ کیا ہیں, اللہ. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, صاف صاف بات ہے, کوئی ضرورت نہیں. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا, سارے انبیاء کرام تورات کے جتنے بھی اپنے اپنے زمانے میں ایک نبی پر، ضروری نہیں کہ ایک کتاب ایک ہی نبی کے لیے ہو۔ یہ قرآن مجید کا معاملہ بس مخصوص ہے کہ یہ ایک ہی نبی پر ایک کتاب ہے، اس کے بعد نبوت ختم ہے، اس کے بعد علماء صلحاء، صحابہ تابعین، تبع تابعین، علماء صلحاء اسی کتاب کے پڑھنے پڑھانے سکھانے والے ہیں۔ نبی نہیں، پچھلی ساری کتابوں میں ایک وقت میں ایک نبی پر ایک کتاب آئی، اس زمانے میں فلاں گاؤں میں دوسرا نبی، فلاں شہر میں تیسرا نبی، فلاں خطے میں چوتھا نبی، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی بھی آئے۔ ایسا بھی ہوا کہ بنی اسرائیلیوں میں بعض بعض موقع پر 70 نبی، 100 نبی، 200 نبی ایک وقت میں ایک ہی بڑے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور سب ان کی تعلیمات کے مطابق، تعلیمات ایک ہی مل رہی ہیں، اسی کے موافق سب کے سب عمل کر رہے ہیں، اور وہی اپنے بڑے کے پاس لاتے، پوچھتے، سمجھتے، سیکھتے، یہ سارا سلسلہ چل رہا۔ تو وہی کہا گیا نبیونا، سیوا کون سا استعمال ہوا؟ جمع کا، یعنی جو فیصلے کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے کرنے والے انبیاء۔ الذین اسلموا، جو کہ ظاہراً کیا تھے، جو کہ ظاہراً نہیں، جو کہ ماننے والے تھے، اسلموا تسلیم کرنے والے تھے، للذین ہادوا، یہود کو، یہود کے لیے حوالے سے، اور والربانیون، اور ربانی ابھی بتایا تھا، ہاں صوفی درویش صوفیہ میں، والاحبار، اور علماء میں۔ لِمَنْ يَحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ہاں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ کتاب کی محافظت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ پچھلے زمانوں میں انبیاء کی ذمہ داری رہی، احبار کی ذمہ داری رہی، رہبان کی ذمہ داری رہی، ربانیون کی ذمہ داری رہی، یہی ذمہ داری اب بھی ہے، اب بھی ہے کہ اب نبیوں کی جماعت نہیں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد البتہ یہ ذمہ داری صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، صلحاء امت، اور وہ سارا طبقہ جو اس کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے والا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کہیں غلط انداز سے پیش، بعض اوقات اس غلط انداز سے پیش ہونے پر تنبیہ اور متوجہ کرایا جاتا ہے، تو وہ اس عالم کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو فلاں کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف بولتے ہیں۔ خلاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جس حصے میں کہیں کوئی خطا یا غلطی کسی سے ہو رہی ہے، تو اس کی محافظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس محافظت میں اس حصے کی خطا پر توجہ دلانا مقصود ہے کہ کہیں کوئی رائے غلط قائم نہ ہو جائے، اور وہ جب نہیں ہوتی تو رائے اس پر لوگ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ بہت بڑی شخصیت بن جاتے ہیں، بہت بڑے علامہ فہامہ بن جاتے ہیں، ہوتے کچھ بھی نہیں لیکن بن جاتے ہیں، تفسیر کا ذاتی مطالعہ کر کر کے بہت بڑے مفسر بھی بن جاتے ہیں، اور اس میں ان کا نام بھی ہو جاتا ہے، اور ان کی تفہیم پر جو ہے آگے بڑے بڑے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں حوالے، حالانکہ خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خود ایک ایڈیٹر ہوتے ہیں یا اور اس سے ملتے جلتے بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی، کوئی شخص کسی نبی کے متعلق یہ کہہ دے کہ یہ نبی ڈکٹیٹرشپ کا انداز رکھتے ہیں، موسولینی جو فرانس کے صدر رہے ان کا کردار اور اس نبی کا کردار ایک جیسا ہے، کیا مثال دیں گے؟ نبی کو کس سے ملا رہا؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب ناسمجھی ہوتی ہے تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، خوف خدا اس درجے کا نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی اپنی رائے قائم ہوتی ہے، اگر خوف خدا ہوگا تو اللہ اللہ کے نبی کے معاملے میں حساسیت رہے گی، احتیاط رہے گی، بچنا چاہیے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر کیا ہے؟ ہاں، فلا تخشوا النار، یہاں پر ایک ضابطہ کلیہ دے دیا گیا کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کے لیے وخشونی کی ایک ذات کافی ہے، مجھ سے ڈرو مجھ سے مراد. ہاں, اور جب اللہ سے ڈرو گے تو اگلا مرض نہیں پیدا ہوگا. یہ ایک مرض ہے اپنے اپنے زمانے میں معاشرے کا, یہ ایک بہت بنیادی مرض ہے کہ احکامات کو مال کے عوض میں بیچنا, احکامات کو مال کے عوض میں بیچنا, یا مال نہیں تو اسباب کے عوض میں بیچنا, یا اسباب نہیں تو عہدے کے عوض میں بیچنا, یا عہدہ نہیں تو منصب کے عوض میں بیچنا, یا منصب نہیں تو مقام حیثیت کے عوض میں بیچنا کہ یہ فلاں حیثیت کا مالک ہے اس کے لیے حکم ایسا, اور یہ فلاں حیثیت کا مالک ہے تو اس کے لیے حکم ایسا. شریعت اس کو نہیں قبول کرتی. ومن لم يحكم بما انزل الله, اور جو کوئی حکم نہ کرے بما انزل الله, اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فاولئک هم الکافرون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کافر ظاہراً تو یہ اتنا سا لفظ. اب ذرا لمحے بھر کے لیے ہم چلے جائیں عدالتوں کی طرف, مجموعی عدالتوں کی طرف. لمحے بھر کے لیے چلے جائیں اپنے اپنے زمانے کے حکمرانوں کی طرف. لمحے بھر کے لیے ہم چلے جائیں کوئی بھی فیصلہ کرنے والی قوت, چاہے ایک گھر کے بڑے کی حیثیت سے باپ کی وہ حیثیت ہو, یا ماں کی وہ حیثیت ہو, یا پھر اس سے آگے دادا صاحب کی وہ حیثیت ہو, نانا صاحب کی وہ حیثیت ہو, یا اس سے آگے چلتے چلتے گھر سے خاندان, قبیلہ, قبیلے سے علاقہ, علاقے سے تحصیل, ضلع, شہر, ملک وغیرہ وغیرہ اور عالم. کوئی بھی ایسی قوت جو اپنے اپنے زمانے میں اس پر عمل پیرا نہ ہوگی, تو اگلا لفظ خود پڑھ لیے, میں بولوں گا تو میرے کھاتے پڑ جائے گا, قرآن بولے گا تو قرآن کے ہی حصے میں رہے گا. آج کل تو بولنا بھی مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ. اب اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ کافر کہنا شروع کر دیں, تو کافر ہے. کہیں غلطی نہ ہو جائے, کہیں غلطی نہ ہو جائے. اگر وہ ظاہر میں کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, ظاہر میں اس کا کعبہ قبلے پر عمل پیرا ہونے والا ہے, قربانی کرتا ہے اور احکامات پر عمل کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ معاملہ خرابی ہے, اور ظاہری معاملہ اور چیزوں کی طرف سے ایمان والا ہے تو فاسق رہے گا, اور چیزوں کے اعتبار سے بھی کوئی نشانی نہیں نظر آتی تو پھر تو پکی پکی بات ہے, پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس وقت ہمارا پورا عدالتی نظام, پورا عدالتی نظام بہت مشکل میں ہے. ہم 68 سال کتنے سال ہو گئے ہمیں پاکستان, تقریباً اتنا ہی ہو گیا ہوگا لگ بھگ. اس پورے عرصے میں ہم اپنا نظام رائج نہیں کر سکے. عدالتی نظام میں جب جب کوشش ہوئی, جب جب اس طبقے کو کچل دیا گیا, بری طریقے سے کچل دیا, جب کبھی بھی کوششیں ہوئیں, ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دس رکنی دار العلوم کرنگی کے بانی, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم, مفتی اعظم پاکستان تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. پاکستان بنانے میں بہت کوشش کاوش ان کی رہی, بہت کوشش رہی. وہ سارے حالات کے بعد جب پاکستان بن گیا, اور اس کے بعد جس کے تحت کے جناب ہم جو ہے اپنا نظام قائم کریں گے, یہ ہوگا, اس کے بعد سارے معاملات ہوئے, ایک 10 رکنی وفد مسٹر جناح صاحب سے ملنے گیا. جب ملاقات ہوئی اور وفد نے اپنا ایک مدعا رکھا کہ اب پاکستان وجود میں آ گیا ہے اور ایک نظام چل پڑا ہے, آہستہ آہستہ اور آگے بھی ترقی ہوگی, تو جو بنیادی مقصد تھا وہ بنیادی مقصد پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ لا الہ الا اللہ کے نفاذ کی شکل جو ہے وہ احکامات کو سسٹم کو لانے لائے بغیر نہیں ہو سکتے. احکامات, جتنے بھی احکامات ہیں اس کو ہم سسٹم میں لائیں گے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں. پہلے اجلاس کا جو جواب تھا وہ تو یہ تھا کہ اچھا آپ حضرات پورا مسودہ تیار کر کے لائیں. اس وقت 56 علماء اس زمانے میں, یہ وہ اندر کی بات ہے جو عام طور سے تاریخ میں نہیں آتا, بس یہ کہتے ہیں علماء کچھ بھی نہیں کرتے, یہ شروع کی بات ہے. 56 اس زمانے کے علماء, اس میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب بھی تھے, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور بھی اس زمانے کے جید علماء تھے. ہم سب نے مل کے اپنی اپنی پورا ایک مسودہ تیار کیا کہ یہ چیزیں ابتدائی طور پر پہلا نقشہ اس سسٹم کے تحت آ جائے, پھر اس سے آگے اور نظام چلے گا. اور وہ پورا مسودہ بنا کے 22 نکات تھے غالباً وہ سارے, کہ ان 22 نکات پر پہلے عمل شروع کرا دیا جائے جو آسانی سے ابھی ہو ہی سکتا ہے. اور اس میں نواب بہاول پور کو بھی شامل کیا گیا, اس میں والی سوات کو بھی شامل کیا گیا, اس میں یہ بلوچستان کے کئی علاقے ایسے تھے جن کے اپنی ولایتیں تھیں, الگ الگ ولایتیں تھیں, ان ساری ولایتوں کو بھی شامل کیا گیا. یہ حضرات نے مل کر یہ کام کیا. اس زمانے میں یہ کام آسان نہیں تھا, آج تو یوں موبائل دباؤ تو ایک سے بات ہو جاتی ہے, دوسرے سے بات ہو جاتی ہے, چل کے جانا, ایک ایک کے پاس اندر جانا ایک کام ہے, ان کی حویلی کے اندر گھسنا ایک بڑا کام ہوتا, اندر سے معاہدہ مشورہ اور ساری چیزیں کرنا یہ ایک مشکل کام. سب سے مل ملا کے وہ مسودہ تیار ہوئے کہ ان علاقوں میں اسلام اس طریقے سے نافذ ہو سکتا ہے کہ یہ احکامات. جب وہ دوسری میٹنگ ہوئی تو اس موقع پر جو اس وقت کے حکمراں طبقہ تھا, اس میں ہمارے بانی بھی تھے اور دیگر بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو, کیونکہ سبھی ڈائریکٹر تھے, تو یہ ساری چیزیں تو بیک وقت نافذ نہیں ہو سکتی, نافذ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو انتظار ہی کرنا پڑے گا. پاکستان بنانے کا معاملہ تو اپنی جگہ تھا لیکن اس موقع پر ابھی انتظار کرنا پڑے گا. اور مفتی صاحب کو ذرا ایک سخت جملہ کہا جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا, ایک بہت سخت جملہ کہا. بہرحال مفتی صاحب اور مفتی حضرت شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات اس وفد کے بڑے تھے اور ان کی رکھی بھی جاتی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں رکھی جاتی تھی, لیکن اس موقع پر جب یہ نظام کی بات آئی تو نظام پر نہ رکھی گئی, بالکل صاف لفظوں میں عجیب انداز تھا. تو اس کے بعد کے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سے خطا ہو گئی کہ ہم نے جو سمجھا تھا اسلام کے نفاذ کے حوالے سے وہ ہم سے خطا ہو گئی. پھر وہی جملہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں حضرات کی زبانوں سے بھی موقع بموقع جاری ہوا کہ ہم جو سمجھے تھے کہ نظام ایسے قائم ہوگا, وہ لگتا نہیں ان کے مزاجوں میں کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکے. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ اس نظام میں مولوی اور دینی طبقے کو سامنے آنا تھا, اور جو موجودہ نظام ہے اس نظام میں مسئلہ جو ہے وہ دوسرے رخ پر تھا. وہ پورا جو آج تک قاتل کو قاتل مقتول بنا کے پیش کر دیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ایک وکیل صاحب ہیں, بڑے قریبی تعلق ہے, پیار ہے بیچاروں سے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں سارا اختیار حاصل ہے, ہمارے قانون میں ایسی گنجائشیں موجود ہیں کہ ہم صاف صاف پہلے آنے والے سے صاف پوچھتے ہیں اصل بتا دے اصل کیا ہے, بقیہ اس کو نقل کرنا یہ بھی ہمارے پاس دلائل میں موجود ہے, اور نقل کو اصل کرنا یہ بھی دلائل میں موجود ہے, اور اتنے دلائل ہم جمع کر سکتے ہیں کہ اسی بنیاد پر قاتل کو مقتول بنا دیں گے اور مقتول کو قاتل بنا دیں گے. یہ تک ہو سکتا ہے قانون میں اتنے سکون موجود. اور پھر آخری درجے میں ایک فیصلہ شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہوا ہے ہمارے یہاں رائج, کہ وقت کا بڑا سربراہ, مثلا قصاص پر کسی کا فیصلہ ہو گیا کہ جناب اس نے قتل کیا, اور تحقیق ہوتے 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 پتہ لگ گیا کہ قاتل یہ ہے, اس کو سزا ہو گئی. سزا میں شریعت کہتی ہے قصاصاً قتل کر دیا جائے, نقد ادھار پہ نہیں رکھا جائے گا کہ نہیں ابھی جیل میں ڈال دو, ابھی 10 سال کی سزا, ابھی 30 سال کی سزا, ابھی 30 سال کی سزا. اس کے بعد شریعت یہ نہیں کہہ رہی, شریعت کہہ رہی قصاص, قصاص کے بدلے قصاص. اب ہو رہا ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہی ختم آ جاتا ہے کہ جناب کہ تحقیق ہو گئی ہے تو پکا, تحقیق ہو گئی ہے تو جیل کسٹڈی ہوئی. اب تحقیق ہونے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 سال کی سزا ہے, سزا موت ہے, لیکن پہلے اتنی سزا کاٹنی ہے پھر سزا موت. وہ پھر سزا موت قاضی وقت یا حاکم وقت وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب سزا موت جو ہے عمر قید میں تبدیل, کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی. شریعت نے یہ ضابطہ نہیں دیا کہ قصاص کا حکم کوئی فرد واحد تبدیل کر دے. قصاص اگر متعین ہو گیا ہے کہ یہ شخص قاتل ہے, اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. صرف ایک راستہ ہے کہ اس کے والی وارث وہ اسے معاف کر دے. والی سمجھ رہے ہیں, جو اس کے وراثت کے حقدار طبقہ ہے وہ مل کر اس بندے کو کہیں ہم نے معاف کر دیا. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر شریعت بھی معافی کو قبول کر رہی ہے, بصورت دیگر شریعت نظام میں معافی قبول نہیں کر رہی قصاص کے بدلے قصاص. اور اس میں امیر غریب کا فرق نہیں, اس میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں, مقام منصب کا فرق نہیں. اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی اس گئے گزرے برے دور میں بھی, برے نظام میں بھی کچھ افراد کے دلوں میں اپنا خوف رکھا ہے, جس سے پورا کا پورا نظام اللہ کے نظام کے تحت چل رہا, جس سے پورا کا پورا نظام چل رہا ہے. غلط یا صحیح لیکن بہرحال خوف ہے تو کچھ نظام قائم, کوئی کچھ نظام قائم بچا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ فیصلے جو ہے اسی میں سے گھوم پھر کے اچھے بھی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچا لیتے. ورنہ عمومی نظام کے تحت ایک اصول طے ہے کہ کوئی والی یا حاکم جو ہے وہ فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا. یہ قانون ہمارا بالکل خلاف ہے کہ جناب صدر صاحب نے جو ہے موت کی معافی دے دی. موت کی معافی صدر صاحب کون ہوتے دینے والے, جج نے فیصلہ دیا, یہ جج کی توہین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں اور آگے ہر جمعے کو آپ ایک لفظ سنتے ہیں, وَأَقْضَاهُمْ علی, علی کے فیصلے. خلفۂ راشدہ میں سے یہ سارے حضرات ایسے ایسے انوکھے انوکھے فیصلے کرتے تھے کہ اور اس کے آگے کسی اور کی نہیں چلتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں سپریم کورٹ کے جج جو تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, بڑی شخصیت جو تھی وہ فیصلے کرنے ان کا کام. اور ایسے ہی آگے بھی ایک اپنا نظام قائم رہا. تو شریعت اس معاملے میں کچھ اور کہہ رہی ہے, موجودہ ہمارا نظام اس معاملے میں کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہاں جو قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, یہ اپنی جگہ ایک حساسیت رکھتا ہے. جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل شدہ نظام پر, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب آگے قصاص کے اپنے احکامات ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا أَيْ فَرَضْنَا, کتبنا لکھنا نہیں, کتبنا فرضنا یعنی ہم نے فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ای فرض علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر فرض, کتب بمعنی فرض, فرض کیا گیا. کتب علیکم القصاص ای فرض علیکم القصاص, کتب علیکم القتال ای فرض علیکم القتال, یعنی فرض کیا گیا تم پر قتال. یہاں پر بھی وہی کتبنا سے مراد فرضنا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور لکھ دیا ہم نے, فرض کر دیا ہم نے, عَلَيْهِمْ ان پر, کیا, اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, اس کتاب میں یہ بات پکی چھکی طے کر دی ہے کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, نفس کے بدلے بندے کے بدلے. اچھا اس میں غریب اور امیر کا فرق نہیں, اس میں عورت مرد کا فرق نہیں، عورت ہے تو عورت کے بدلے میں، اگر قاتلہ عورت ہے تو عورت جائے گی، اگر قاتل مرد ہے تو مرد جائے گا. یہاں یہ نہیں ہے کہ مرد کے بدلے میں عورت بدل دو، عورت کے بدلے میں مرد پر عزت بدل دو، یا مالدار کے بدلے میں غریب اور غلام کو لے آؤ اور غلام کے بدلے میں مالدار کو لے آؤ، یہ تبدیلی نہیں. بس نفس جس نے کیا پہنچا جائے اس تک کہ کرنے والا کون ہے، جب پہنچ جائے تو بس پھر اس کے بعد اس کا کام. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کی، آنکھ پر مارا، آنکھ ضائع ہو. عقل یہ کہتی ہے کہ جناب ایک کی تو آنکھ ضائع ہو گئی، ایک نعمت کی وہ نعمت چلی گئی. عقل یہ کہتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرا قول نہیں ہے، عقل کا قول ہے. اپنی اپنی اس زمانے میں ہر انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کیوں ضائع کریں، وہ ایک نعمت ہے، کیوں ضائع ہو گئی، ضائع نہیں ہونی چاہیے. اور شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، عقل شریعت کے تابع ہے. عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے. عقل میں آئے نہ آئے شریعت کہہ رہی ہے ماننا ہے، شریعت میں آئے نہ آئے عقل کہہ رہی ہے نہیں ماننا. بات سمجھ میں آئی؟ تو شریعت بیس ہے، شریعت میں عقل کا دخل نہیں. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو وہ تو مر گیا، مر گیا، جو ہوا جیسے ہوا یہ تو مر گیا، دوسرے کو خود مارو چھوڑ دو. لیکن شریعت کہہ رہی ہے نہیں، اگر چھوڑ دو گے تو پورا نظام نہ رہے گا، فساد بن جائے. آج ایک کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، اس کو اور موقع ملے گا. یار یہ اندھا ہو گیا، اچھا لگ رہا ہے دشمن ہے اندھا ہو گیا، ایسے دس کو اور کو اندھا کروں. اور اگر وہ ایک ٹھکانے ایک مرتبہ لگ جائے گا اور اس کو 100 آدمی اندھا دیکھنے والے ہوں گے، کیوں کیا؟ ہاں جی اس کو قصاصاً اس کی آنکھ کو ضائع کیا ہے. پتا لگے گا، معاشرے کے لیے سامان عبرت بن جائے گا. جیسے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، ہاتھ کٹا ہوا اور نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے تو دنیا دیکھ کے کہے گی وہ چوری کی ہوگی جب ہاتھ کٹا ہے، چوری کی ہوگی جب ہاتھ کٹا ہے. نتیجے میں سامان عبرت، سامان نصیحت بن جائے گا. یہاں پہ کہا گیا والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، ناک ضائع ہوئی ہے، ناک ضائع. والأذن بالأذن، اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. کسی نے کسی کا دانت توڑا، اردو کا ایک محاورہ بڑا مشہور، کر سکتے نہیں ایسے بولتے ہوا بہت بڑکیاں بڑی بات ہے. یہ زیادہ تر وہ طبقہ ہوتا ہے جو خالی بڑکی مار رہا ہوتا ہے، دانت توڑ دوں. ارے کیسے توڑ دے گا، وقت میں آئے ہیں دانت توڑ دے، کرتا کچھ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشہور مقولہ ہے، ناک توڑنے کا نہیں ہے، دانت کا عام. بہرحال والأذن بالأذن والسن بالسن، سن دانت، دانت کے بدلے ایک ہے تو ایک، دو ہے تو دو، ایک گئے ایک، دو گئے دو، دس گئے دس، جتنے گئے پوری بتی سی گئی تو اگلے کی بھی. یہ زیادہ مشکل ہے، ایک نے تو طاقت سے ایک ہی جھٹکے میں کام کیا، اس کا کام ہو گیا، دوسرے کی پوری نکالنی یہ مشکل کام. والسن بالسن والجروح قصاص، جرح زخم، جرح زخم. اب جروح کا لفظ ہے، یعنی صیغہ کون سا ہے، لفظ کون سا ہے، جمع. جب جمع کا لفظ ہے تو جتنے زخم کسی نے دوسرے کو دیے اتنے زخم دیے جائیں گے دوسرے. ایک نے دوسرے کو 10 زخم لگائے تو بدلے میں قصاصاً کیا کیا جائے گا. اور زخموں کی فقہا نے بہت ساری قسمیں لکھی ہیں، پوری کتاب الجنایات کے اندر جو ہے یہ پورے احکامات تفصیل سے آ رہے ہیں. البتہ زخم کے بدلے بھی بدلا لیا جائے. وہ ایک صحابی کا بڑا پیارا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سے ایک واقعہ پیش آ گیا, وہ ویسے ہی ہوا تھا. وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول میں تو بدلہ لوں گا ورنہ قیامت میں آپ کو دینا ہوگا. اور بدلہ لینے کے لیے غرض بدلہ تو کیا ہی تھی, صحابہ کی بدلہ رسول اللہ سے یہ کیا بات تھی, لیکن وہ بہانہ تھا بوسہ لینے کا, بہانہ تھا اس مقام پر بوسہ لینے کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قصاص کا کتنا خوف ہے, قصاص کا کتنا خوف ہے کہ وہ برجستہ فوراً آپ نے فرمایا نہیں جی بدلہ یہی لے لو, آگے کے لیے کچھ نہ چھوڑو, یہی لے لو. تو اللہ رب العزت جب ایک وقت کے نبی کو اللہ نے یہ حوصلہ یہ صلاحیت دی بدلہ لے لو یہاں کا معاملہ یہی ختم کر دو وہاں آگے تک نہ جانے, تو پھر میں آپ کون ہوتے. ہمارے قرآن میں سے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عام جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آج اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے ابھی سفر میں وہاں مدینہ طیبہ میں ایک وہاں کے مدرس ملے, ان سے کچھ وہاں کے حالات ملے, تو اس وقت حرم کے اندر دونوں حرمین میں 522 قراء صرف آپ کے پاکستان سے متعلق, قراء وہ وہاں پڑھا رہے ہیں مدرس, اللہ نے ایک شان وہ قاری اکثریت میں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں. حضرت کا ایک عام مشہور مقولہ تھا, لوگ کہتے ہیں مارنے کا یہ وہ, حضرت کی کلاس میں مارسی ہوتی تھی, ایسا نہیں ہے کہ مار نہیں ہوتی تھی. آج تک ملتان میں وہ کلاس ہے, وہ مسند کا یہ جو جگہ ہے نا اس کا کوئی اثر ہے, عجیب اثر, بتاتا ہوں آگے اگلی بات بتاتا, اتنا اثر ہے کہ میں حیران ہوں, میں خود حیران ہوں, ذاتی طور پر طبعی طور پر حیران. میں اس مدرسے میں نے بھی ایک سال پڑھا, وہاں کبھی کبھی خالی کلاس میں جھانکنے کے لیے جاتا تھا کہ یہ کلاس کیسے چل سکتی. ایک بندہ نابینا اس وقت وہاں اس مسند پہ ایک نابینا قاری صاحب بیٹھے ہیں, قاری اقبال صاحب نابینا قاری احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھے, بالکل نابینا قاری ہیں, کچھ نہیں نظر آ رہا, لیکن کلاس میں آگے جو پڑھنے والے ہیں کوئی 200-225 کے قریب طلبا ایک کلاس, عام رابطہ نہیں 30 سے اوپر, ہم منع کرتے ہیں کہ 30-35 سے اوپر بس بچے نہ جائیں ورنہ پورا صحیح رزلٹ نہیں آئے. کیسے وہ کلاس چل رہی ہوتی ہے سمجھ سے باہر, کوئی ایک بچہ 10 مرتبہ کلاس کے سامنے سے گزر جائے اس کو کسی کو دیکھنے کی یہ ہمت ضرورت نہیں ہے کہ وہ ادھر دیکھے, نہ جانے وہ کوئی اخلاص کی برکت ہے نہ جانے کیا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا. بہرحال قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے قراء کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر تم بچے کو مارو اس کو سزا دینے کی ضرورت پڑے کہ جناب وہ یہ سمجھایا نہیں یاد کر رہا یہ کر رہا, تو مارنے پر یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تم نے اس بچے کے لیے رات کو تہجد میں دعا نہ کی تو دن کو مارنے کا حق نہیں. اگر دل میں یہ خیال ہے کہ یہ میرا بچہ یہ اس کو یہ یاد نہیں ہو رہا ہے, اللہ اس کا حافظہ تیز کر دے, اس کا یہ کر دے, جو بھی اس بچے کی ضرورت ہے, ایک ایک بچے کی کلاس کے بچے کی ضرورت پوری کر کے اب اگر ضرورت پڑتی ہے تو تم مارنے میں مخلص ہو, تمہارے مارنے پر قیامت کے دن اس ہاتھ کے بدلے ہاتھ کان کے بدلے کان والی آیت یہ آیت پڑھتے تھے, اس آیت کے بدلے میں تمہیں سزا ان یا گرفت میں پکڑ میں قصاصاً پکڑا نہیں جائے گا, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ایک ہاتھ ہو یا 10 ہاتھ ہو بدلے کے بدلے بدلا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہر مدرس کے لیے, ہر پڑھانے والے کے لیے, اور بلکہ میں تو اس معاملے میں تھوڑا سا اور آگے ہوں کہ خالی مدرس ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی کے ہر فرد کے لیے اپنے ماتحت کے اصولوں میں یہ اصول رہے گا کہ اگر ماتحت کو دل سے جانتا مانتا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرے اور تن من دھن سے دعا کرے, تربیت کا نظام بھی کرے, اس میں کوئی کمی آ جائے تو اس کمی میں اگر کوئی ڈانٹ بھی دے گا, اب مارنے کا تو زمانہ نہیں رہا, پچھلے زمانوں میں تو مار شیخ بھی اپنے مرید کو مار دیتا تھا, لیکن آج کل تو میرا خیال ہے شیخ تو ڈانٹے گا بھی تو دوسرے دن مرید صاحب غائب ہوں گے, اور شیخ صاحب بھی ویسے نہ رہے اور مرید صاحب تو کیا ہی کہنا, بڑے میاں سے بڑے میاں چھوٹے میاں سے سبحان اللہ والا مسئلہ ہے. تو ڈانٹ کا تو اب لفظ ہی ختم ہو گیا, اب تو یہ تک نوبت ختم ہو گئی کہ کسی کو اس کا عیب اگر مجمع میں بتا دیا اور نام لے کے نہیں بتایا تو اگلے دن سے وہ بندہ غائب ہو, وہ بندہ نہیں آئے گا. بندہ کب آئے گا یہ نہیں بتاؤں, عجیب بات بتاؤں, بندہ آئے گا اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حالات ڈالیں گے, آزمائش آئے گی, کوئی مشکل آئے گی, سال دو سال تین سال, پھر وہ ایک دم سے اسے خیال آئے گا, وہ سارا اس کا پچھلا اگلا یاد آئے گا اور وہ اس سلسلے میں توبہ بھی کر رہا ہوگا, معافیا بھی مانگ رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, لیکن اس کے باوجود لوٹنا اس کا کام سیدھا نہیں ہو رہا ہوگا. پھر اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے جا اپنے شیخ کے پاس, جا اپنے بڑے کے پاس, وہاں جا کے معافی مانگ, پھر وہ لوٹ کے آئے گا اپنے بڑے کے پاس, وہ دو لفظ کہیں گے اچھا جاؤ ہو گیا بس ختم, وہ اب کام سے بہت سیدھا ہونا شروع ہو جائے. یہ فطرت اللہ کا کوئی نظام غیبی ہے, بندوں کے اختیار اسباب کا نہیں ہے, لیکن ہر شعبہ زندگی کا بڑا فرد اپنے ماتحت کے لیے یہ سوچ لے کہ اس کے ساتھ جو کر رہا ہے کل قیامت میں اس کے بڑے نے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا, وہ حاکم اعلیٰ ہو, وہ قادر اعلیٰ ہو. جیسے وزیر اعلیٰ پر مسئلہ چلتا ہے نا, حاکم اعلیٰ, قادر اعلیٰ, قوت اعلیٰ اسی کے پاس ہے, اس کا بڑا پیچھے موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے آج کل ادھار پہ نہیں رکھا, آج کل اللہ رب العزت قیامت تک کے ادھار پہ عام طور سے مسئلہ نہیں رکھے, دنیا میں نقد نقد اتروا دے رہے, کیس نقد نقد حل ہو جا. میرے بھائیو اپنے بساط پر, اپنے بچوں پر بھی کوئی شفقت, اگر شفقت کی نگاہ ہے تو معاملہ کچھ اور ہے, اور اگر شفقت کے بجائے غصے کا, اور ان دونوں کو فرق کرنا ہوگا, اگر غصے کا اظہار ہے, غصہ کسی اور پر تھا اتر گیا کہیں اور, تو اس کا معاملہ خطرناک ہے, اس پر گرفت. اور عام طور سے اگر برا محسوس نہ کریں تو بول دوں, ہم بڑے جو اپنے اپنے گھروں میں بڑے ہو گئے, اپنے آگے ہم کسی کی رائے مشورہ قبول نہیں کرتے. میں نے یہ کہہ تو دیا, ہمارے اندر ہر پھلدار درخت عاجز ہوتا ہے, ہر پھلدار درخت زمین کی جانب جھکتا ہے, ہر پھلدار, اور بے پھلا درخت جو ہے ہمیشہ کڑا رہا ہے, اوپر اوپر جا رہا ہے, اوپر اوپر جا رہا ہے, لیکن اس میں پھل نہیں آ رہا. پھلداری عاجزی ہے, اپنے اندر عاجزی لائیے, اپنے اخلاق کو اور نیچے لائیے, یعنی نیچے سے مراد گرا ہوا نہیں, اعلیٰ ہونے کی طرف لے کر جائیے کہ اور برداشت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہمارے سامنے ہیں, کردار خالی میٹھا میٹھا نہیں چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کردار چاہیے. اس سارے کردار میں کیا ہے کہ ہر موقع پر رسول اللہ نے جو انداز اختیار کیا, ہمارے اخلاق خصوصاً ہم تھوڑے سے نمازی پرہیزگار کیا ہو جاتے ہیں, ہمارے اخلاق بالکل بگڑ جاتے ہیں, بالکل ہم کسی کو سننے مسجد میں کھڑے ہیں, سب میں کھڑے ہیں, وہاں لڑائی شروع ہو جاتی. ہمارے اخلاق کو نیچے اس طرف سے ہمیں تھوڑا نیچے آنا ہوگا, اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی, ہمارا مزاج نہیں بدلے گا, ہمارا انداز نہیں بدلے گا. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی بے حیائی سے روک رہی ہے, روکے گی, لیکن نہیں رک رہے تو سمجھیے کہ ابھی نماز کے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوئی, وہ اندر پاور نہیں آئی, وہ کرنٹ نہیں آیا, وہ ورک نہیں پیدا ہوا کہ اس کی وجہ سے برائی کے روکنے کی صلاحیت آ جائے, بے حیائی کو روکنے کی صلاحیت آ جائے. اب جب وہ روکنے کی صلاحیت کب آئے گی, نماز کے اندر جان آئے گی, اللہ کا نظام قائم ہو. اللہ بھائی جروح قصاص, اور زخموں کے بدلے ایک زخم بھی کہیں بھی پڑا, اب ہر آدمی اپنے اپنے معاملے میں سوچ بھی لے اور اللہ سے, ہر آدمی اپنے اپنے معاملے میں سوچ بھی لے اور اللہ سے کیا کر لے, معافی بھی مانگے, بار بار معافی مانگے اپنے ماتحت کے معاملے میں, اپنے ماتحت کے معاملے یہیں سے اپنے ماتحت کے معاملے میں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے, بیوی کے متعلق, بچوں کے متعلق, ہر آدمی اپنا جو جہاں ہے اپنے سے ماتحت کے لیے خیال کرے گا, اس کا بڑا اس کے لیے خیال کرے گا, یہ اصول. اور خیال نہیں کرے گا اس کے بڑے کی جانب سے اس کے لیے خیال نہ ہوگا. اگر آپ کو اپنے بڑے سے خیال, اور اپنے بڑا سب سے بڑا اپنا کون, ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو پھر بڑا ایک ہی رہ جاتا ہے, عام طور سے اللہ سے معاملہ ہو جاتا ہے. عموماً بیت کا تعلق لوگوں کا زیادہ ہوتا نہیں, تصبر کے راستے پہ زیادہ چلتے نہیں, تو وہ سب کچھ خود ہی اپنے اپنے میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اپنا بھی کسی کو مرتے دم تک بڑا بنا کے رکھیے. دنیا میں بھی اللہ تو ہے ہی ہے کہ کبھی کسی مسئلے میں کوئی مشورہ درکار ہو. کوئی بعض اوقات انسان کے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں, خود سوچ رہا ہے اور وہ جناب اس کا کام نہیں کر رہا, کوئی دائیں بائیں اس کو بتانے سکھانے والا نہیں ہے, کسی سے اپنے دل کا اظہار کر نہیں پاتا, نتیجہ اندر ہی اندر خون کا پریشر ادھر بس دھڑم کام ہو گیا, بندہ ہی آگے پیچھے ہو گیا. اگر کسی کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے, اپنی ساری دل کی من منشا جا کے پیش کر دی, میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں اور نہ جانے اب میں کیا ہوں, آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. بڑے کا ایک لمحے میں دماغ کام کرے گا, ایک اشارہ دے گا یہ کر لو کا, اور بعد میں آگے چل کے آپ خود دیکھیں گے کہ وہ اشارہ جو ہے وہ حقیقت بن کے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں تو آدمی خود ہی خود ہی پکتا رہتا ہے, خود ہی خود ہی سوچتا رہتا ہے, خود ہی خود ہی سمجھتا رہتا ہے, رات کی رات کروٹ سے کروٹ بدل رہا ہے, نیند نہیں آ رہا, کروٹ سے کروٹ ادھر کبھی کبھی بستر بھی چھو کرنے لگ جاتا ہے لیکن نیند نہیں آ رہا. ایسا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے, اس پر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ کیا ہو جائیں, اعلیٰ ہو جائیں. اور اس معاملے میں اس اخلاق کا فیصلہ جو ہے میں آپ نہیں کریں گے, یہ بھی سمجھ لیجیے, یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ رسول اللہ نے ایسا کہا, ہمارے اخلاق کا فیصلہ میں کروں, آپ کریں, آپ کے پڑوسی کریں, آپ کے نمازی پڑوسی کریں, یا کوئی اور کرے, نہیں, کوئی اعتبار نہیں اس اخلاق کا, کوئی اعتبار نہیں. ہمارے اخلاق کا فیصلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ آپ کی محترمہ صاحبہ ہیں. وہ کون ہے؟ اس سے سب کی ہنسی آ گئی ماشاء اللہ سے, جملہ اچھا تھا. محترمہ صاحبہ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ ہاں زوجہ محترمہ, چلے یوں کر دیتے ہیں. اور وہ بھی یہاں نہیں, یہاں وہ تو یہاں تو غصے میں رہتی ہوں, گڑبڑ ہو جائے, وہاں آگے اگلے جہاں میں اللہ رب العزت ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ اب آپ پر کوئی جبر نہیں, کوئی زور نہیں, کوئی دباؤ نہیں, اب آپ بتائیے کہ آپ کے لیے وہ کیا چاہتے تھے, آپ کے حق میں اچھے تھے کہ نہیں, آپ کے معاملے میں ان کا اخلاق اچھا تھا کہ نہیں, کردار اچھا تھا کہ نہیں, آپ کے بچوں کے معاملے میں ان کی آنکھیں نگاہ ہاتھ کیسے تھے. اس وقت تو یہ خیال نہیں آئے گا کہ جناب وہ کسی نے بتایا نہیں, یہ بات نہیں سمجھائی, یا یہ نہیں کیا, میں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے بتایا. یہاں اس جہاں میں جو ہے جناب ایک فیصلہ کیجئے کہ اخلاق ایسے رکھیے کہ کل وہ آپ کے حق میں اچھی گواہی دے, کردار ایسا رکھیے کہ کل وہ آپ کے غائبانہ آپ کی گواہی دے, اور اس کی اچھی صفت ہی یہی بتائی. عورت کی اللہ نے دو صفتیں بتائی ہیں بس, کہ عورت کی اچھائی چیک کرنی ہے, قرآن کی زبان میں دو صفتیں ہیں, فالحات نیک, نیکی گنوائیے, قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, فالحات نیک, قانتات نیک کون ہے؟ قناعت کرنے والی, اپنے شوہر سے راضی رہنے والی. اور جو عورت اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوتی وہ ایسے ہیں آپ تو بس ایسے ہی ہیں, یاد رکھیے اس کو کبھی خوشیاں, سکھی خوشیاں نہیں ملتی, وہ ایسے جو ہے ہم نے ایسا تک دیکھا, چھوٹی سی ننی سی عمر ہے اس نے بھی ایسا تک دیکھا کہ کچھ نہیں کہا, بہت کچھ ہوا اور حالات کو برداشت کرتی رہی, اللہ نے کایا پلٹ, اللہ نے شوہر کی کایا ایسی پلٹی, ایسا مزاج بدلا, ایسا انداز بدلا کہ سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا اور بالکل مخالف موافق. قانتات کی صفت یہی ہے, قناعت کرنے والی, حافظات للغیب, اور غیر موجودگی میں محافظت, وہ نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ میرا شوہر ایسا, میرا فلاں ایسا, یعنی اچھے جملے. آج عورت کی عمومی صفت ان دو لفظوں سے غائب ہے, قناعت سے غائب ہے اور حافظات للغیب سے غائب ہے. پیچھے جہاں اس کو تھوڑا سا موقع ملے کسی کو دو قصے سنانے کا, دو کے بجائے چار سنا دیتی ہے, جو نہیں سنانے کے وہ بھی سنا دیتی ہے. حدیث نے سختی سے منع ہے, سختی سے منع ہے, یہ دونوں طرف سے جرم پایا جاتا ہے, سختی سے منع ہے. مرد کسی عورت کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے نہ کرے, کسی عورت کا تذکرہ وہ بھی کسی درجے میں بھی شہوانی طرف سے اپنی بیوی کے سامنے نہ کرے. عورت اپنے مرد کے, اپنے شوہر کے سامنے کسی مرد کا تذکرہ, وہ ایسے ہیں, وہ بڑے اچھے ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ تو اپنے من میں کہے جا رہی ہے, اور اگلے کے دل میں جو میل ایک دھبے کے برابر تھا وہ دھبا جو ہے وہ بڑے ڈھیر کی شکل اختیار کر گیا. کیوں؟ رسول اللہ نے منع فرمایا, طبیب اعظم نے منع فرمایا ہے, جو لفظ شناس طبیب تھا, امت شناس طبیب تھا, ملت شناس طبیب, طبیب اس نے یہ بات پہلے بتا دی کہ جناب ایسا کرو گے مرض لاحق ہو جائے گا, دلوں میں میل آ جائے گا, دلوں کے اندر گندگی آ جائے گی. اس وجہ سے دو طرفہ ضرورت, دو طرفہ ضرورت, اور مردوں کو اس معاملے میں زیادہ ضرورت. ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, ابھی بس میں مدینہ سے آ رہے تھے تو بیان کر رہا تھا, اس بیان کے دوران ہی یہ بات آئی کہ پچھلے زمانوں میں بچے, وہی واقعہ سنا رہا ہوں, پچھلے زمانوں میں بچے اپنے, ابھی بھی ہیں بعض بعض گھرانوں میں, دادی کے پاس جاتے تھے کہ دادی اماں, دادی اماں کوئی کہانی سنائے, اپنی امی کے پاس رات کو جاتے تھے کہ کوئی کہانی سنائے, کوئی واقعہ سنائے, اور امی یا دادی یا دادا یا کوئی بھی بزرگ گھر کے, وہ ان کو کہانی کہانی میں کچھ عبرت آمیز واقعات سنا دیتے تھے, نصیحت آمیز واقعات سنا دیتے تھے کہ وہ واقعہ کا واقعہ رہ جائے اور اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت بھی ہو. اب نہ دادا جان ویسے رہے, نہ بچے ویسے رہے. دادا جان ابا کے, بچہ جو ہے دادا جان کے پاس جاتا ہے تو ایسا ڈانٹ کے بھگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اور بچے صاحب جو ہیں وہ بھی خیر دادا کے قریب ہی نہیں پھٹکتے, بس آتے ہیں پیسے کے, بس ضرورت, ضرورت کیا ہے. آج کل تو ایک پپا کرانے کے بھی 5 روپے لگتے ہیں کبھی کبھی, دادا سے پپا کرانا پیسے تو دیجیے, پپا تو کرا لیا پیسے تو دیے ہی نہیں, یہ نوبتیں آ گئی میرے گھر. اور یہ گھر میں ایسے, اس کی وجہ کیا ہے, کبھی غور کیا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں بھی رسول اللہ کا ایک ارشاد ہے, اگر اس ارشاد پر ہم نگاہ ڈالیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اس سنت پر عمل کریں گے تو یہ مرض ختم ہو جائے گا. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گھر میں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ہم نے تقریباً ہمارے ماحول میں اکثر حصہ اس سے جدا ہو گیا, ایک جگہ بیٹھنے کے بجائے علیحدہ 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 وقت ہیں, علیحدہ علیحدہ وہ جگہ ہیں, علیحدہ علیحدہ نظام ہے, یہ سارا سسٹم ہمارا بدل گیا. اگر ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھنے کا معاملہ آ جاتا تو بہتر ہو, ایک دوسرے کے واقعات, حالات, ضرورت, دن بھر کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے اور اس میں خیر ہوتی, مشورے کی شکل ہو جاتی, واقعات آ جاتے, ابا کے سامنے کوئی ساری, بچوں کے حالات آ جاتے, بچوں پر خوف رہتا, نظریہ رہتا, ابا جی تو خود ہی بالکل علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, بچے کا کیا بنے گا. ایک جگہ ایک دسترخوان پہ کم سے کم دو وقت نہیں ہو سکتا تو ایک وقت تو لازمی کر لیں اپنے ایک دسترخوان پہ سب کو جمع. اللہ اکبر. دیکھیے جی, وقت اپنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس, اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں, فرض کر دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں, کیا لکھ دیا, ان النفس بالنفس, کے جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا. اور وہ میں نے وضاحت کر دی کہ جناب اس میں کوئی تخصیص نہ امیری غریبی کی, نہ کالے گورے کی, نہ چھوٹے بڑے کی, نہ مرد و عورت کی, یہ کوئی تخصیص جو قاتل ہے. والعین بالعین, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, اور ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن. یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں, نبی اللہ نے ڈالی اپنے زمانے میں اپنے وقت میں کہیں کوئی ان اعضاء میں سے کسی کے اعضاء کے ساتھ کوئی واسطہ پڑا, مثلا کسی کو پنچھی مارا اور اس کے آنکھ پہ کوئی ضرب لگ گئی, چوٹ آ گئی, بندہ آنکھ ضائع ہو گئی یا ضائع نہیں ہوئی لیکن وقتی طور پر چوٹ شدت کی لگی اور وہ بندہ زندہ ہے, میرے بھائیوں رجوع کر کے ایک فون سامنے نہیں ہوگا, ہمارے گھر نہیں فون کر سکتے ہیں, فون تو ہمارے پاس ہے سب کے پاس, ایک فون کر کے السلام علیکم بھائی خیریت ہے ٹھیک ہے, مجھے اس وقت اس کا پتہ نہیں تھا, احساس نہیں تھا, لیکن میں نے یہ آپ سے غلطی کی تھی, آپ مجھے معاف. فون تو ہمارے گھر نہیں, اور امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے, معافی ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. یہ وہاں کیس چلا گیا اگلی عدالت میں, تو اتنے عرصے کا جو قصہ ہے یہ بھی لپیٹ میں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کی شکل میں, ناک کی شکل میں, مکے کی شکل میں, ہاتھ کی شکل میں. ہم عادت ہے, ہماری عادت کا حصہ ہے, جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں لازمی کوشش کر کے معافی مانگ لیتے ہیں, استاد ہونے کے باوجود معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ یہاں کا قصہ یہی نپٹ جائے, یہاں کا قصہ اگلے جہاں میں گیا تو مسئلہ احساس ہو جائے, اور اس کا اثر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کے دل میں محبت قائم فرما کہ اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تو بھیا ہمیں معاف کر دیں, ان کو کوئی ہدیہ تحفہ دے کر کسی طریقے سے ان کو مطمئن کر دیتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے. پھر بھی اللہ کو پتا, نہ جانے کہاں کوئی پکڑ ہو جائے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن میرے بھائیوں یہ ہم کر سکتے ہیں. چھوٹی ایک جرح کے معاملے میں بھی پکڑ ہے, معافی نہیں ہے یہاں نہیں تو وہاں, اور معاف کر دیں فبیہا, بہت اچھا. آپ کو کسی نے کیا, کسی اور کی جانب سے آپ کے اوپر یہ سزائیں قائم ہوئی, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, آپ معاف کریں گے اللہ آگے آپ کو معاف کر. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے نے جو ایسا عمل کیا اس کی تربیت ہونی چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے, تو پھر اس موقع پر معافی کا راستہ اس لیے نہ لے کہ جناب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بطور عبرت و نصیحت کے ان کے ساتھ کچھ معاملہ کر دے, اور پھر چھوڑ دے اللہ پر, اور دل میں یہ ارادہ نہ رہے کہ اللہ مارے کہ اللہ پکڑے, چھوڑ دے اللہ کے پر, اللہ جیسا بہتر سمجھے ویسا کر. وہ یہ سب سے سخت مار ہے, یاد رکھیے گا, یہ بہت, آپ نے دو ہاتھ, اس نے دو ہاتھ مارے, آپ نے چار ہاتھ مارے, یہ کوئی بدلا نہیں, تو پھر آپ پکڑ میں آ گئے کہ دو زیادہ ہو گئے, اور چھوڑ دیا اس رب پر کہ اللہ تو دیکھنے والا بھی ہے, تو علام الغیوب بھی ہے, تو عالم بذات الصدور بھی ہے, اور تو طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے, تو اپنے حساب سے جو مناسب سمجھے ہو جائے, اور اس کے بعد نظر ہٹا دی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت خیر کی شکل ہو جائے. لیکن یہ کب, جبکہ معاشرے میں عبرت و نصیحت کا معاملہ رکھنا ہو اور ان ساری چیزوں سے بھول کر اللہ کے خوش کرنا ہو, تو پھر معافی کا راستہ اپنائیے. ختم. اللہ اکبر. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ, پھر جس نے معاف کر دیا وہی بات ہو رہی ہے. فمن تصدق به, صدقہ کر دیا, صدقہ کرنا کیا ہے؟ فمن تصدق به, پس جس نے معاف کر دیا, فهو کفارۃ اللہ, تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا, معاف دوسرے کو کر رہا ہے, پاک خود ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا؟ معاف دوسرے کو کر رہا ہے اور پاک خود ہو رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کہ اللہ نے اتارا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ ظالم. وقفہ برائے چائے. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم انہی کے آثار پر انہی کے نقشے پر انہی کے قدموں پر بعیسی ابن مریم عیسی مریم کے بیٹے کو علیہم الصلاۃ والسلام مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی جو آگے سے تھی یعنی پہلے سے تھی اس کی کیا کرنے والے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ اور اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انجیل فیہ ہدًى ونور کیا دی انجیل دی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور. ومصدقا لما بين يديه من التوراة اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتابوں یعنی تورات کی اور زبور کی زبور بھی پہلے نازل ہو چکی. وہدن اور راہ بتلانے والی ہدایت دینے والی. وموعظۃ للمتقین وموعظۃ اور نصیحت ہے کس کے لیے ڈرنے والوں کی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اتارا اللہ نے اس میں اسی کے مطابق کیا کریں فیصلے کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو حکم اللہ نے اتارا اس کے مطابق اگر فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ لوگ کیا ہیں فاسق. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنزَلْنَا اور نازل کی ہم نے إِلَيْكَ الْكِتَابَ آپ کی طرف کتاب بِالْحَقِّ آپ سے مراد نبی علیہ الصلاة والسلام ماشاءاللہ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے یعنی سابقہ کتاب من الکتاب کتاب میں سے. ومہیمنا علیہ اور ان کے مضامین پر کیا ہے مہیمن نگہبان ہے. فحکم بینہم بما انزل اللہ فحکم تو آپ حکم کیجئے بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ جو کہ اتارا ہے اللہ نے. یہ قرآن یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے سارے مضامین جو تورات میں آئے جو زبور میں آئے جو انجیل زبور کیونکہ بہت پہلے گزر چکی جو قریبی ہے اسی کا زیادہ تذکرہ چل رہا ہے. تورات اور انجیل قریب قریب کے زمانے کی تھی تو فرمایا کہ جو پچھلی کتابوں میں جتنے اہم مضامین ہیں ان سب مضامین کی یہ کتاب جو ہے کیا کر رہی ہے تصدیق کر رہی ہے. تو آپ فیصلے میں اللہ کے نازل شدہ حکموں کو بنیاد بنانا. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حاکم اعلی وہ ایک زیادہ حاکمیت کسی اور کے پاس نہیں. ہمارے یہاں جو حاکم کہا جاتا ہے یہ عرف میں کہہ تو دیا جاتا ہے لیکن یہ حاکم کا نائب ہے یہ خلیفہ ہے. خلیفہ نائب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اصل جو ہے وہ ایک اللہ حاکمیت اعلی اللہ کے اور اسی کا سارا نظام اسی کا. خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے کہ حاکم کا جو نظام ہے اس نظام کو نافذ کرنا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ خلیفہ نے خود اپنا نظام نہیں قائم کرنا کہ میں ایک نیا نظام ہوں, پھر دوسرا ہے وہ ایک نیا نظام ہے, تیسرا ہے وہ ایک نیا نظام. اور ہائے افسوس, صد افسوس, بہت زیادہ افسوس کہ ہمارے نظام میں, ہمارے نظام ہم نے, افسوس اس پر بھی الگ سے ہے کہ باطل طبقات, طاغوتی قوتیں, ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے. ان کے بندے بدلتے ہیں, پالیسی وہی رہتی ہے. ہمارے بندے بدلتے ہیں, پالیسی بھی بدل جاتی ہے. جس نے جس کام کو شروع کر رکھا ہے, کیونکہ وہ نام پر کام شروع ہوتا ہے, نام گیا کام گیا, اور جس نے ملک و ملت کے لیے کام شروع ہوتا ہے تو ملک و ملت قائم و دائم باقی ہے. بندہ چلا گیا, وہ کام ملت ملت کے لیے ہو رہا ہے تو وہ کام ہوتا رہے. ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا, اور دوسری طاغوتی قوتوں کی تقریباً پالیسیوں کا بندے آتے جاتے رہتے ہیں. آپ غور کریں گے, ایک بڑے بڑے ملک کے متعلق آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کے بندے بدل رہے ہیں, لیکن وہ دنیا بھر میں جس ملک کے لیے جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے اس میں دو قدم آگے تو بڑھ رہے ہیں, پیچھے نہیں آ رہے. دو قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ پچھلے والے نے تھوڑا سا اتنا کیا تھا, اب تھوڑا میں ذرا زیادہ کر کے دکھاؤں. یہ تو ہے, یہ نہیں ہے کہ اور ہمارے والے پتہ نہیں ان کو یو ٹرن اتنا پسند آ گیا ہے کہ ہر جگہ سے یو ٹرن لینے کے شوقین ہو گئے. سڑکوں پہ بھی چلتے چلتے یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور اس سے آگے نہ جانے کہاں کہاں یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور سچ بتاؤں تو طواف کے اندر بھی سب سے زیادہ ہمارے والے یو ٹرن لے رہے ہوتے. سمجھ جائے, چلتے چلتے اچانک مڑ جائیں گے, صحیح اسی طرح چل رہے چل رہے چل رہے, پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے. سب چل رہی, یاد رکھیے دنیا کی پالیسی, دنیا کو پہچاننا ہے, خالی طواف کا منظر دیکھ لیجیے. عقل اگر آپ کی سالم ہے وہاں سے پوری دنیا سمجھ میں آ جائے گی کہ پوری دنیا کا مزاج اس وقت کیا چل رہا ہے. اللہ نے اس کو مرکز بنایا, مرکز میں سب کو لائے. آپ ہر ہر ملک میں نہیں جا سکتے, ویزے پالیسیاں مسائل ہیں, لیکن وہاں تو اللہ اگر لے آئے تو وہاں سب آ رہے ہیں, وہاں سب کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ایسے. اس میں سب سے زیادہ یو ٹرن لینے والی طبقہ جو ہے نا ہمارا ہندو پاک, چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, ایک دم سے مڑ جائے گا, بیچ میں مڑ کے الٹا کھڑا ہو جائے گا, پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے. الٹا الٹا چل کے مووی بنانا شروع کرے گا. آج کل پتہ نہیں کیا وہاں پہ ایک لفظ چل رہا تھا, سیلفی سیلفی, ہاں وہ بہت بہت لفظ چل رہا تھا. جس کو دیکھو اسی دھندے پہ لگا ہوا, جس کو دیکھو اسی دھندے پہ, پتہ نہیں اپنے ہی آپ کو خود سے دیکھ کر اپنے اصل پر یقین نہیں ہے کہ میرا چہرہ کیسا ہے, اپنے ہی آپ کو خود سے دیکھ کر پھر سے خوش ہوتا ہے. بے وقوفی کی کوئی یاد ہوئی, اپنے چہرے کو خود سے دیکھتا ہے, میں کالا ہوں کہ گورا ہوں, اچھا بہت اچھا ہوں صحیح ہے, پھر اگلے دن پھر دوبارہ دیکھتا ہے, پھر تیسرے دن پھر دوبارہ دیکھتا ہے, ایک ایک دن میں دسیوں مرتبہ دیکھ کے پھر خوش ہو رہا ہے. اپنا چہرہ خود, اور خود ہنس ہنس کے چہرے بھی بنا رہا ہے. اس کو بیت اللہ کا احترام, بیت اللہ کا ادب, بیت اللہ کا مقصد, بیت اللہ کا مقصد یہ تصاویر نہ تھا, اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی. ایسی حالت ہو گئی کہ لگتا ہے کہ مشرکین مکہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, آج ہمارے والے ننگے تو نہیں ہوئے لیکن اس سے کچھ کم بھی نہیں ہوئے. بہت عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے, پردے کے معاملے میں عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے یہاں پہ کیا شیطان, اور شیطان نے وہیں پہ سارا سبق دیا, قرآن وہیں پہ اترا, کہیں اور اترا. اللہ, پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے, اور قرآن نے ہمیں یہاں یہی سبق دیا ہے. خالی قرآن کو ترجمے کی شکل میں پڑھ کے چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے. قرآن نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ سبق یہی ہے کہ اپنے نظام کو لے کر چلو. دیکھیے اللہ کو, اللہ کے حبیب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ تورات کے, انجیل کے محافظ ہیں, ان کے مضامین کے محافظ ہیں, جو ان کے اندر احکامات ہیں اس کو آپ لے کر چلیں اور نافذ کریں, اور نافذ کرنے کے بعد پھر آپ کسی اور سے ڈریں نہیں. یہی بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے فاحکم بینہم بما انزل اللہ, پس آپ فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ, جیسا اللہ نے نازل کیا, آپ ان سے نہ ڈریو. ولا تتبع اہواءہم, نہ اتباع کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی, ان کی چاہتوں کے لحاظ. یہ کوئی یہ جو تصوف کی دنیا ہے نا آج کل, اگر سے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے, لیکن کوئی صحیح شیخ ہوگا نا, صحیح یعنی اس کے اوپر اللہ اللہ کے رسول کا اچھا اثر ہوگا, تو وہ پھر اپنے آگے سالکین کا لحاظ نہیں کرتا کہ یہ بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, اس کو کوئی رو رعایت نہیں. اور ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ تربیت کرنے میں رعایت کا پہلو نہیں, ناراض ہوتا جائے. اور سچ یہ ہے کہ جب نیت اللہ اللہ کے رسول کی ہے تو ناراض بھی نہیں ہوگا, وقتی طور پر لگے گی, چبھے گی, لیکن وہ چبھانا مقصود ہے کہ برداشت کی صلاحیت پیدا ہو, ورنہ برداشت کی صلاحیت نہیں ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے. بعض اوقات کسی کو خوب چبایا جاتا ہے, بار بار چبایا جاتا ہے, کیوں؟ کہ اس کے اندر صلاحیتیں بڑھانی مقصود ہوتی ہیں, کہ کس حد تک آگے برداشت کی صلاحیت ہے. لیکن اس کو لینا ہوگا, اس لیے لینا ہوگا کہ آگے چل کے اس میں آسانی خیر پیدا ہو. فاحکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم, اور اتباع نہ کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی. اما جاءک من الحق, چھوڑ کر سیدھا راستہ جو آپ کے پاس آ چکا, اما اس میں سے جا کا آیا ہے آپ کے پاس حق میں سے جو راستہ, اس کو چھوڑ کر آپ اس کا لحاظ کریں کہ جناب وہ خوش ہو جائے, وہ ناراض ہو جائے, وہ صحیح ہو جائے, وہ غلط ہو جائے, یہ ساری چیزیں اہواءہم بنیاد ہے. اہواءہم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور, شرع شریعت دستور ضابطہ, ومنہاج اور ایک راستہ. اور منہاج القرآن والے لگتا ہے اسی سے لے کر نکلے, ہاں وہ ایک الگ ہے کہ آگے جا کے راستہ بدل بیٹھے بےچارے, شروع میں بڑے ذوق سے آئے تھے. بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو کر دیتا سب کو ایک امت واحدہ. اللہ قادر, ایسا تو نہیں ہے کہ قادر نہیں, اللہ قادر ہیں, قادر تھے, قادر رہیں گے, ہر حال میں ہر صورت میں اللہ کے لیے تو ہے ہی ہے. لیکن لیکن لیبلوکم, غرض کیا ہے تمہیں الگ الگ امت میں بنانا, کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا, کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا, یہ جو علیحدہ علیحدہ بنایا اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ فیم لیبلوکم, تاکہ تم کو آزمایا جائے, تاکہ ان کو آزمایا جائے, تاکہ تم کو آزمایا جائے. لیبلوکم, تم کو آزمائیں, وہ آزمانا چاہتا ہے تم کو. فی ما آتاکم, جو کچھ اس نے دیا, کیا دیا؟ ہم نے خالی مال ہی سمجھ رہا ہے, وہ مال ہی دیتا ہے. ہر حکم جو کچھ اس نے کیا دیے, احکامات دیے, ان احکامات پر عمل درآمد کرانے کے اعتبار سے تمہیں کیا چاہتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اب اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں کیا کرو, عمل درآمد کرنے میں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, کیا کرو؟ سبقت لے جاؤ, جلدی کرو نیکی کے کاموں میں. صحابہ کو یہ مزاج, یہ آیت سمجھ میں آ گئی تھی, وہ نیکی کے کام کرنے میں ان کو یہ مزاج, یہ آیت, یہ ذوق سمجھ میں آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا اور نکلتے ہی فوراً اس پر عمل درآمد شروع ہو گئی. اور ہمارے یہاں ایک نکلا, اس کے بعد سوچ و بچار, اس کے بعد تحقیق, اس کے بعد کسی اور مولوی صاحب سے اس کی تحقیق, تیسرے سے, اب وہ مولوی سے دوسرے تیسرے مولوی سے جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں کاٹ چھاٹ کر کے تحقیق ہو رہی ہے, مسئلہ ہی غلط آئے گا. ایک بہت سادی سے بات بتاؤں, یہ فتوے کی جو زبان ہے نا, مفتی میں جو افتا کا جو فتوا ہے, فتوے کی زبان میں عوام الناس جواب کو دیکھتی ہے. عوام الناس کیا دیکھتی ہے؟ جواب کیا ہے, مسئلے کا جواب کیا ہے. اور مفتی فوراً سوال دیکھتا ہے. کیا افتا میں ہماری زبان میں ہمیں پہلا حکم ہے کہ کیا دیکھیں؟ سوال کیا ہے, جو سوال ہو جواب. بات سمجھ میں آئی؟ اور عوام الناس, ہاں دیکھو جی ہمارے بتا دو. آگے والے نے سوال مانگا کیا, پہلے تو یہ سوال, سوال ہی اس نے جو کیا ہے تو جواب عین اس کے موافق آئے گا. سوال جیسا کرنا ہے ویسا جواب آئے گا. تو افتا کی زبان میں سوال معتبر ہے اور سادے عوام کی زبان میں جواب. اللہ فاستبق الخیرات, ہر نیکی میں سبقت لے جانا, ہر نیکی میں سبقت لے جانا. یہاں پر یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ آج کل ہمارے مزاجوں میں ہر نیکی میں سبقت لے جانے میں خالی نماز, خالی ذکر, خالی تلاوت, یہ تو تھوڑی بہت ہے, بقیہ نظام کے نفاذ میں بڑے بڑے اچھے اللہ والے, نماز روزہ پڑھنے والے, دینداری اپنے اس شعبے میں رکھنے والے, جہاں نظام کی بات ہو, نہیں 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 یہ تو سیاست ہے, چھوڑو جی سیاست, سیاست کی باتیں نہ کر. یاد رکھیے سیاست کیا ہے؟ خدمت. وہ ایک الگ ہے کہ سیاست کے اوپر ڈاکہ ڈال گیا, خدمت کے بجائے جو ہے وہ ظالم و جابروں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. لیکن سیاست مدنیہ جو ہے وہ تو حقیقت میں خدمت ہے, جس کو رسول اللہ نے مدینے میں آ کے نافذ کیا اور اس کے مطابق سے آگے پورا نظام چلا. نظام تو کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تأمرون بالمعروف ہر آدمی خود سے کرنے لگے گا, فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا. اس کے لیے نظام چاہیے, نظام ہوگا وہ نظام تأمرون بالمعروف حکم دے گا کہ نہیں یہ کام کرنا ہے, اور اس کے مطابق رعایا اس کام پر عمل پیرا ہو, پھر سسٹم چلے گا بصورت دیگر. اور آج عمومی مزاج کس طرف بنا دیے گئے؟ عمومی مزاج اس معاملے میں ہمارے اہل تبلیغ کوئی ہوں تو ناراض نہ ہو, اس معاملے میں بہت کمزور ہیں. بعض ہمارے اہل تصوف بہت کمزور ہیں, وہ بالکل اس بات کو سننا پسند ہی نہیں کرتے کہ جناب کوئی نظام کے معاملے میں بھی کوئی بات نہیں, نہیں یہ تو سیاسی ہوگا, یہ مولوی صاحب ہی سیاسی, مولوی صاحب کو چھوڑ دیتے. سیاست مدنیہ پر حق ہے میرے بھائی. کیوں؟ تبلیغ کا سارا کام بہت اچھا, سارا میں اس کا حصہ ہوں الحمدللہ, لیکن جہاں نظام کے حوالے سے بات آتی ہے فوراً کٹ جاتے ہیں. اس میں آپ جب شامل نہیں ہوں گے, اس نظام میں رہتے ہوئے لا محالہ پھر ظالم جابر آپ پر آئے گا, جو چاہے گا وہ منوائے گا, ہمیں ماننا پڑے گا. جب ہم مقابلے پر نہیں آئیں گے, ہم اس سے اپنے آپ کو کاٹ کے سائڈ پہ لے جائیں گے تو نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. ایسے ہی کوئی ایسا طبقہ جو ظاہراً صوفیہ کی لائن میں ہے, منع نہیں ہے, صوفیہ کی لائن منع نہیں, لیکن کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی یہ شعبہ دیا؟ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم جو کر رہے ہیں ان کا حامی تو رہو. ہر آدمی جماعت میں بھی ہو, جماعت جمعیت میں بھی ہو, ہر آدمی تبلیغ میں بھی ہو, ہر آدمی جہاد میں بھی, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کم سے کم جو کر رہا ہے اس کی ٹانگ نہ کھینچ, جو کر رہا ہے الحمدللہ آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن ہم اس میں نہیں چل پا رہا. طبیعت اگر نہیں مانو سوری کوئی بات نہیں, لیکن اس کا حصہ بنیے. نظام کنٹرول ہوئے بغیر سسٹم نہیں چلے گا, یہ یاد رکھیے گا. سیاست مدنیہ بر حق ہے, یہ آیت یہاں کا موضوع نہیں ہے, لیکن بہرحال اتنی بات. فاستبقوا الخیرات میں جو لوگ سسٹم کا حصہ ہیں, اس میں مثلا خاص طور سے ہمارے اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات, عمومی میڈیا کی زبان پر ہر آدمی بہت کچھ بول جاتا ہے, اس شخص کے جو بھی حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس وقت کے گئے گزرے نظام میں اس ایک اکیلے فرد کا ہونا ایسا ہے جیسے کہ 250 افراد ممبران اسمبلی کا ہونا. 250-300 کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک اکیلا وہ کچھ کر رہا. اس وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تو زبان بھی نہ کھول. اس وقت 12 سے 13 قوانین ایسے تبدیل ہونے والے، پوری تیاری بنی، لیکن مولانا کے ذات پر آ کے اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ ہٹے تو کچھ ہو. تقریباً فیصلے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا قادیانیت کا مسئلہ آیا ہوا ہے، وہ پورا تبدیل ہونے والا ہے پھر. اور اسمبلی ہی کی زبان میں تبدیل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، فل تیاری ہے، سارا نظام بنا ہوا ہے اس کے لیے، بہت ساری این جی اوز اس راہ پہ رکی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت اندر ایسی ہے کہ وہ اس پر بات نہیں بن پا رہی. ایسے ہی توہین رسالت کے مسئلے پر بہت بڑا مسئلہ، اندر سے بہت کچھ تیار ہے، پورا مواد تیار ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ جناب اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، ہم خالی اپنی اپنی اللہ اللہ کر لیں، تو پھر جو حال ہونا ہے، ترکی میں ہو چکا، مصر میں ہو چکا، بغداد میں ہو چکا، شام میں ہو چکا، وہ پھر یہاں اس سے زیادہ ہونا ہے. جو کر رہے ہیں کم سے کم ان کا ساتھ دیجئے، نہیں ساتھ دے سکتے زبان کو بند رکھیں، زبان کو، اپنی زبان کو بند رکھ کے. اس زمانے کا یہ بھی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے دربار میں پسند کر لیا جائے گا، لیکن زبان بھی کھولنا. ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں میرے بھائی، جب تحقیق نہیں تو بولیں، تحقیق ہو پھر بولو، پھر کوئی حرج نہیں. لیکن تحقیق نہیں اور بس خالی یہ اس دجالی میڈیا کی زبان جس کے ہر مونوگرام میں دجال کی آنکھ دکھائی جا رہی ہے. دنیا بھر کے چینلز اٹھا لیجئے، اس کے ہر مونوگرام میں دجال کی آنکھ کا تصور دکھایا جا رہا ہے. اب تو کھل گئے، پہلے چھپے ہوئے تھے، پتہ نہیں لگتا، اب کھل گئے، اتنے کھل گئے ہیں کہ ہر جگہ وہ آنکھ کا تصور آئے گا، گول دائرے کا تصور کسی بھی شکل میں دکھایا جائے. لیکن ہے، لیکن ہے، وہ کون ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، جب ان کی پالیسی نہیں ہوتی تو مجال کے کوئی ہل سکے، اور جب ان کی پالیسی ہوتی ہے تو اس کو ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی اتنا دکھاتے ہیں کہ اگلا کہے کہ یہی سچ ہے، میں غلط ہوں. جھوٹ کو اتنا بولو کہ جھوٹ جھوٹ نہ رہے، جھوٹ سچ ہو جائے. ما آتاکم فاستبقوا الخیرات، پس نیکی کے کاموں میں کیا کرو، سبقت حاصل کرو. ان الی اللہ مرجعکم جميعا، اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے. وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک. وانحکم، اور یہ فرمایا کہ حکم کر، آپ کو حکم ملا، احکم امر کا صیغہ استعمال ہوا، آپ حکم کیجئے، بینہم ان میں، بما انزل اللہ اس کے موافق جو اللہ نے اتارا. ولا تتبع اہواءہم، نہ اتباع کیجئے ان کی خواہشات کی. واحذرہم، اور واحذرہم، اور کیا کیجئے، بچتے رہیے. ہم بعض ایمان صلی اللہ علیہ، کہ آپ کو بہکا نہ دے کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر، آپ کو اس حکم سے کہیں علیحدہ نہ کر دے. آپ اپنی ذات کو بھی بچائے رکھیے اور دوسروں کو بھی وہ حکم. ہاں، یہ بھی نہیں کہ حکم دینے والا خود تو حکم دے رہا ہے اور دوسرے نظام میں وہ کیا ہے، کمزور ہے، بلکہ دونوں طرف. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کر امت کو تعلیم دی گئی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پھر اگر نہ مانے، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی. آپ نے حکم دے دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے بعد وہ قبول نہیں کر رہے تو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، یہ بات طے ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ کیا ہیں، لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب کیا فیصلہ چاہتے ہیں کہ کفر کے وقت کا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر قوم ہے، کون ہے،
حکما لقوم یوقنون،
فیصلہ کرنے والا اللہ سے بہتر کوئی اور ذات نہیں، یقین لانے والا. یو پی ایس بیٹری دونوں ناراض ہے.